الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين صدق الله العظيم. حاضرین محترم, قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے, بظاہر مختصر سا حصہ ہے, مختصر سی آیت ہے, لیکن اس میں ہمارے لیے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے. یہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا ہے جب وہ اس تکلیف میں مبتلا ہوئے, ان کا بدن مبتلا ہوا, کہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ پورا جسم ان کا گل سڑ گیا سوائے زبان کے, کہ جس سے اللہ کا ذکر کرتے تھے, یا دل کے. تو اس وقت انہوں نے اللہ رب العزت کو پکارا, رب انی مسنی الضر, اے اللہ مجھے بہت تکلیف پہنچ گئی, وانت ارحم الراحمین, اور آپ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ میری تکلیف دور فرما دیجیے, مجھ پر رحم فرمائیے, اس حالت بیماری کو حالت صحت میں تبدیل فرما دیجیے. اس سے ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ تکلیف میں, پریشانی میں, بیماری میں آدمی کو چاہیے کہ اللہ سے رجوع کرے, اللہ رب العزت کو پکارے. اور یہاں رب انی مسنی الضر, تکلیف پہنچی, وہ تکلیف کیا ہے اس کا ذکر نہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی بھی قسم کی تکلیف ہو, ہر تکلیف میں اللہ کو پکارو, اللہ تعالی سے اس تکلیف کو دور کرنے کی درخواست کرو. آپس میں تبصرے کرنا, ایک دوسرے سے کہنا, شکوے اور شکایتیں کرنا, لیکن اللہ سے رجوع نہ کرنا, یہ بہت غلط طریقہ ہے. اصل یہی ہے کہ اللہ رب العزت تکلیف دور کرنے پر قدرت رکھتے ہیں اور وہ اس پر قادر ہیں, اس لیے اپنی تمام تکالیف, اپنی تمام مسائل, تمام پریشانیاں اللہ سے ذکر کرو, اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس تکلیف کو دور فرما دے. اور دوسری بات یہ بتلا دی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی طریقہ تھا کہ اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے وہ اللہ کو ہی پکارتے تھے. تو ہم جو عام انسان ہیں, ہمارے لیے اور بھی زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ رب العزت کو پکاریں اپنی تمام تکالیف کو دور کرنے کے لیے. اور یہاں ایک بات اور عرض کر دوں, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو بڑے اجل اور جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں, یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے دو مرتبہ ہجرت کی, ایک مرتبہ حبشہ کی طرف اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کا حاصل اور خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ جو شخص حالت سفر میں ہو یا حالت مرض میں ہو, بیماری میں ہو, اور حالت سفر کی بنا پر یا حالت مرض کی بنا پر اس کے معمولات, اس کی عبادات چھوٹ جائیں, رہ جائیں, تو اللہ رب العزت اس شرعی عذر کی بنا پر جو معمولات رہ گئے, چھوٹ گئے, اس کو حالت قیام جتنا ہی اجر عطا فرماتے ہیں اور حالت صحت جتنا ہی اجر عطا فرماتے ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شرعی عذر کی بنا پر کچھ معمولات رہ جائیں چھوٹ جائیں تو آدمی کو زیادہ رنج اور غم نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی میرے معمولات رہ گئے, میں تہجد پڑھتا تھا مثلا وہ رہ گئی, یا کچھ پارے تلاوت کیا کرتا تھا وہ چھوٹ گئے, یا روزہ رکھتا تھا سفر کی وجہ سے وہ رہ گیا, یا بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکا. تو آدمی یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت جس طرح سے عزیمت کو پسند کرتا ہے اسی طریقے سے شرعی رخصتوں کو بھی پسند فرماتے ہیں. یعنی شریعت نے جن چیزوں میں رخصت دی ہے اگر ہم ان رخصتوں پر عمل کریں یہ سمجھ کے کہ اللہ رب العزت جس طرح عزیمت پر عمل کرنے سے خوش ہوتے ہیں رخصتوں پر عمل کرنے سے بھی ویسے ہی خوش ہوں گے, تو انشاءاللہ ہمیں اجر و ثواب پورا پورا ملے گا, زیادہ غم کرنے کی ضرورت نہیں. البتہ فطری طور پر اگر کچھ رنج ہوتا ہے تو وہ حرج کی بات نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ بیماری کی وجہ سے اب کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پا رہے تو بیٹھ کے پڑھنا پڑ رہا ہے, یا بیٹھ کے نہیں پڑھ رہے تو لیٹ کے پڑھ رہے ہیں, یا اشاروں سے پڑھ رہے ہیں, تو اس پہ بہت زیادہ آہ و بکا کرتے ہیں, رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں. فرمایا کہ اتنے رنج و غم کی ضرورت نہیں, بھئی جس خدا نے یہ بیماری بھیجی ہے اس خدا کی رضا میں راضی رہو, اور چونکہ اللہ رب العزت نے تمہیں یہ عذر دیا ہے اور اس کی وجہ سے تم کھڑے ہو کے نہیں پڑھ پا رہے تو اب زیادہ رنج غم کرنے کی ضرورت نہیں, انشاءاللہ تمہیں پورا اجر و ثواب ملے گا, زیادہ پریشانی نہ ہو. یا بعض لوگوں کی طبیعت میں بہت زیادہ مجاہدہ مشقت کرنا ہوتا ہے, وہ آسانی کا راستہ اختیار ہی نہیں کرتے, تو ان کے لیے بھی اصل میں اس میں جو ہمارے لیے پیغام ہے وہ یہ کہ آسانی اختیار کرو, بلا وجہ اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈالو, تکلیف مت اٹھاؤ. جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اختیار نہیں فرماتے تھے بین امرین, دو کاموں کے درمیان, لیکن یہ کہ جو آسانی ہوتی تھی اس کو لیتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب دو کام سامنے آتے تو ان دو کاموں میں سے جو آسان ہوتا تھا اس کو اختیار فرماتے تھے. تو اس سے پتا چلا کہ سنت یہی ہے, مشقت کو اختیار مت کرو, مجاہدے کو اختیار مت کرو, بلکہ دو کاموں میں سے جو آسان کام ہو اس کو اختیار کر لو, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی تھی. اب بات یہ ہے کہ آپ ایسا کیوں کرتے تھے, خدا نہ کرے اس لیے نہیں کہ آپ تن آسانی میں مبتلا تھے کہ آسان کام چاہتے تھے, مشکل سے بچتے تھے یا مشقت سے بچانا چاہتے تھے اپنے آپ کو, یہ بات نہیں. اصل جو چیز ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب دو کام پیش کیے جاتے اس میں آسانی اس لیے اختیار فرماتے تھے تاکہ عبدیت کا اظہار ہو, عاجزی کا اظہار ہو کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں, اس لیے عبدیت کو اختیار کرتا ہوں. جو عاجزی میں اللہ رب العزت جو بات رکھی ہے وہ بہادری میں نہیں, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کو اس لیے اختیار کرتے تھے تاکہ بندگی کا اظہار ہو. حضرت مفتی محمد حسن امرسری رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی, ایک تو ہوتا ہے نوکر چاکر ملازم, وہ نوکر اور ملازم کچھ وقت کا ہوتا ہے یا کچھ کاموں کا ہوتا ہے, مثلا ایک ہم نے کام لگایا ہوا جھاڑو پونچا کرنا تو وہ جھاڑو پونچا ہی اس کا کام, ایک کو برتن دھونے کے لیے رکھا ہوا تو اس کا کام برتن دھونا ہے بس, ایک کو گھر کی صفائی کے لیے رکھا ہوا ہے تو اس کا کام یہ ہے, یا کپڑے دھونے کے لیے رکھا ہے تو کپڑے دھونا ہے, یا کسی کو ہم نے کک بطور کک رکھا ہوا ہے تو اس کا کام یہ کہ کھانا پکا کے دے دے, اس سے زیادہ کا اس کا اور کوئی کام نہیں. فرمایا کہ ایک اس سے بڑھ کر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے غلام, غلام آقا کے ہر حکم کے ماننے کا پابند ہے, اگر وہ کہے روٹی پکاؤ تو روٹی پکائے گا, وہ کہے گھر صاف کر دو گھر بھی صاف کرے گا, اگر وہ کہے بھائی اب جج بن جاؤ قاضی بن جاؤ تو قاضی اور جج بھی بن جائے گا, اب وہ کہے گا کہ بھائی تم گھر کی گندگی نجاست صاف کرو اس کے لیے بھی تیار ہو جائے گا. اس لیے کہ آقا کی ہر بات ماننا یہ غلام پر فرض ہے, جو آقا کہے گا وہ مانے گا. وہ کسی نے کہا نا, ایک غلام جب بک رہا تھا کسی نے کہا کہ میاں تمہارا نام کیا ہے, انہوں نے کہا میاں کہ میرا جو آقا نام رکھ دے وہی میرا نام, میرا کوئی نام نہیں, جس نام سے پکار لو وہی میرا نام. کہا کھاتے کیا ہو کہ جو کھلا دو وہی کھا لوں گا, کہ پہنتے کیا ہو کہ جو پہنا دو وہ پہن لوں گا, تو غلام کی کوئی خواہش نہیں ہوا کرتی بلکہ اس کے آقا کی جو خواہش ہے غلام کی بھی خواہش ہوئی. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک تو ہوتا ہے نوکر ملازم جو کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے اور خاص امور سے متعلق ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے غلام. تو غلام اس سے بڑھ کر ہوتا ہے کہ وہ کسی کام کا پابند نہیں ہوتا بلکہ جو کام بھی ہم اس کے ثبوت کریں وہ کرنے کا پابند ہے. فرمایا کہ ہم اس غلام سے بھی آگے ہیں, اور وہ ہے عبدیت, کہ ہم بندے ہیں اللہ کے. تو غلام سے بھی اگلا درجہ ہے وہ ہے عبدیت کا, کہ رات دن صبح ہو شام کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس میں ہم اللہ کے احکام کے پابند نہ ہوں. یہ الگ بات ہے کہ ہم احکام کی پابندی نہیں کرتے اس لیے دنیا بھر میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں, اللہ سے رجوع نہیں کرتے, اپنی تکلیف کا اظہار اللہ سے نہیں کرتے, لوگوں کے سامنے تو چیختے چلاتے پھرتے ہیں کہ صاحب یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ تکلیف ہو گئی, اس پہ تبصرے کرتے ہیں کہ صاحب امریکہ نے یہ کر دیا برطانیہ نے یہ کر دیا اور ہمارے ہاں کے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر, لیکن اس کے ساتھ اللہ سے رجوع بھی تو ہو. اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہم نہیں کرتے, اپنے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع نہیں ہوتے, اور ایسے اعمال اختیار نہیں کرتے جو اللہ کو پسند ہو اور جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا ہمیں مورد بنا دے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں ہم پر نازل فرما دے. کام ہم سارے وہ کر رہے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو رہے ہیں, شکوے شکایت بھی ساتھ میں کر رہے ہیں اور رجوع نہیں کرتے. رجوع کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان گناہوں کو ترک کر دیں, بدعمالیوں کو چھوڑ دیں, اللہ کو ناراض کر دینے والے کاموں سے توبہ کر لیں, اللہ کو راضی کرنے والے کام اختیار کر لیں اور توبہ و استغفار کریں اپنی بدعمالیوں پر, تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے ہم نے رجوع کر لیا. تو اس لیے میرے عزیز بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آسان کام اختیار فرماتے تھے تو بندگی کے اظہار کے لیے, کیونکہ صفت بندگی یہ سب سے بڑی صفت. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی صفات بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات, کہ آپ کو داعی بھی کہا, آپ کو بشیر بھی کہا, آپ کو نذیر بھی کہا, آپ کو سراج بھی کہا, آپ کو منیر بھی کہا, یہ سب آپ کی صفات. لیکن جب معراج کا واقعہ پیش آیا, آپ کو بلایا گیا, وہاں کیا صفت بیان کی؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ, اپنے بندے کو صفت عبدیت جو سب سے بڑی صفت ہے اللہ کی نظر میں اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے, تو صفت عبدیت اللہ تعالیٰ نے وہاں اختیار کی کہ اپنے بندے کو راتوں رات لے چلا. اسی طریقے سے نماز میں ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, تو عبدیت کی جو صفت ہے اس کو وہاں پر ذکر کرتے ہیں. یا اور اسی طریقے سے بہت سے مقامات پر, تو معراج کے موقع پر بھی عبدیت کو لائے, اس میں بہت سی حکمتیں بیان کی ہیں فقہاء علماء نے مفسرین کرام نے. اس میں سے ایک یہ بھی کہ جب اللہ رب العزت آپ کو ایسے سفر پر بلا رہے ہیں تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہ سمجھ لے, بتا دے کہ وہ خدا نہیں ہیں, ہیں بندے اللہ رب العزت, عبد ہیں. اور اسی طریقے سے نماز میں جب ان کا ذکر آتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں, بلکہ نماز اللہ کے لیے ہی پڑھتے ہیں, البتہ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت, ان کے سوا کوئی اطاعت کے لائق نہیں. تو صفت عبدیت کا ذکر, بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشکل کاموں میں سے, یعنی دو کام اگر پیش کیے جاتے ان میں جو آسان ہوتا اس کو اختیار جو فرماتے تھے, وہ مشقت سے بچنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی عبدیت کا اظہار کرنے کے لیے کہ اللہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں اور اس لیے صفت عبدیت کو اختیار کرتا ہوں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آسانی کو اختیار کریں, اور اس لیے اختیار کریں کہ ہم سے اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ہم بہادری کا مظاہرہ نہ کریں بلکہ اپنی عاجزی کا اظہار کریں. ایک بزرگ کسی کی عیادت کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہ بیماری میں مبتلا ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تسبیح کر رہے ہیں, اللہ 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 اکبر یا الحمدللہ الحمدللہ, یہ تسبیح کر. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی الحمدللہ کہنا اللہ اللہ کہنا بہت اچھی بات ہے, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن یہ موقع نہیں ہے, یہ موقع تو اللہ سے دعا کرنے کا ہے کہ اللہ جس پریشانی میں مبتلا ہوں جس بیماری میں مبتلا ہوں اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے, میں بڑا عاجز بندہ ہوں تیرا اس تکلیف کو سہ نہیں سکتا, اپنے فضل و کرم سے اس تکلیف کو دور فرما دے. ارے بھائی اس وقت یہ واویلا کرنے کا موقع ہے, آہو پکار کرنے کا موقع ہے, اپنی عاجزی دکھاؤ, اللہ کے سامنے بہادری کیوں دکھاتے ہو؟ فرمایا کہ اللہ کے سامنے بہادری مت دکھاؤ کہ اللہ تعالیٰ چاہے جتنا بیمار کر دیں, چاہے جتنی مصیبتیں ڈال دیں, لیکن میں اللہ رب العزت سے جو ہے وہ ہائے وائی نہیں کروں گا. تو یہ کوئی بندگی نہیں. بندگی یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی روئے تب رونا یہ عبادت. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ آہ پکار کرے, میرے سامنے روئے, گڑ گڑائے اور اپنی عاجزی کا اظہار کرے, تو یہی کرنا چاہیے. تو اصل بات یہی ہے کہ ہم اپنے رب کو منائیں, راضی کریں, اور جس حال میں وہ ہمارے خوش ہوتے ہوں اس حال میں رہ کر. اسی کو صفت عبدیت کہتے ہیں کہ آدمی اپنی عاجزی کا اظہار کرے. تو اللہ رب العزت کے سامنے بہادری مت دکھاؤ بلکہ اللہ کے سامنے عاجزی. پھر دوسری بات یہ کہ اگر آدمی کسی بیماری کی وجہ سے, کسی شرعی عذر کی بنا پر اس کا کوئی معمول چھوٹ گیا, تو زیادہ رنج غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جب ہم حالت صحت میں آ جائیں اور اپنے معمول پر آ جائیں گے تو انشاءاللہ جو درمیان میں معمول چھوٹ گیا تھا اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں آئی. حضرت ڈاکٹر بھائی آرسی رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ بعض لوگ رمضان المبارک کا مثلا روزہ چھوٹ جاتا ہے, ان سے بیماری کی وجہ سے چھوٹ گیا, یا خواتین کو عذر ہوتا ہے شرعی تو مہینے میں کچھ روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کے, یا کسی شخص کو سفر پیش آ گیا اور سفر کی وجہ سے اس نے روزہ نہیں رکھا, تو یہ سب شرعی رخصتیں ہیں. تو جس طرح اللہ تعالیٰ عزیمت پر عمل کرنے کو پسند کرتا ہے, مثلا عزیمت یہ ہے کہ اگر سفر مشقت والا نہیں ہے, آسانی کا ہے, تو روزے رکھ لو, کوئی حرج نہیں. لیکن اگر ہمیں پتا ہے کہ سفر مشقت پیش آ سکتی ہے تو رخصت عمل کر لیا, یا نہیں بھی, یعنی صرف سفر ہے مشقت والا نہیں بھی ہے, تب بھی ہم نے رخصت پہ عمل کر لیا تو بھی انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا. ایک آدمی کھانے کو ترک کر کے جو ثواب حاصل کر رہا ہے, ہم کھانا کھا کر وہی ثواب حاصل کریں گے. ایک آدمی روزہ نہ رکھ کر ثواب حاصل کر رہا ہے, ہم روزہ ایک آدمی روزہ رکھ کر ثواب حاصل کر رہا ہے, ہم روزہ نہ رکھ کر وہی ثواب حاصل کر رہے ہیں, کیونکہ شریعت نے ہمیں معذور قرار دیا اور شریعت نے ہمارے لیے رخصت دی کہ ہم روزہ چاہیں تو نہ رکھیں. اس خاتون کے لیے جو خاص حالت میں ہے وہ روزہ نہ رکھے, تو لوگ جو ہے وہ کھانا نہ کھا کر ثواب حاصل کر رہے ہیں, ہم کھانا کھا کر ثواب حاصل کریں. کیوں؟ اللہ کے حکم کی پابندی کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصتوں پر عمل کر رہے ہیں. اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ میرے بندہ عزیمت پر عمل کرے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ بھی پسند فرماتے ہیں کہ اس کی دی ہوئی رخصتوں کو قبول کرے اور رخصت پر عمل کرے. نماز میں جو چار رکعتیں ہیں, ظہر کی اور عشاء کی یا عصر کی, اگر حالت سفر میں ہے, شہری مسافر ایک آدمی, تو حکم دے دیا کہ بھائی دو رکعت پڑھو. اگر امام کے ساتھ ہم نماز نہیں پڑھ رہے, اپنی نماز پڑھ رہے ہیں, تو دو رکعت پڑھیں گے چار کی بجائے. اب اگر کوئی آدمی بولے کہ نہیں صاحب میں تو چار ہی پڑھوں گا, تو گناہگار ہو. تو بظاہر تو دو رکعت زیادہ پڑھ رہا ہے, ثواب ہونا چاہیے, لیکن یہاں چونکہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تحفے کو, دی ہوئی رخصت کو ٹھکرا رہا ہے, اس لیے بجائے اس کے ثواب کو اس کو گناہ ہوگا. ایک بادشاہ اگر کوئی آدمی آپ کو ہدیہ پیش کرے بادشاہ, اب اس سے ہدیہ نہ لینا, یہ اس کی توہین ہے یا نہیں؟ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ جو رخصتیں ہم تمہیں دے رہے ہیں ان رخصتوں کو بھی قبول کرو. جس طریقے سے عزیمت پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کو پسند کرتے ہیں, رخصتوں پر عمل کرنے کو بھی پسند فرماتے ہیں. تو حضرت ڈاکٹر بھائی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے آدمی نے روزہ نہیں رکھا رمضان المبارک کا, شرعی عذر ہے, تو اس بنا پر جب وہ اس کی قضا کرے گا تو رمضان المبارک اس کے حق میں لوٹ آئے گا. رمضان المبارک اس کے حق میں لوٹ آئے گا, یعنی وہ تمام انوار و برکات, وہ تمام فضائل جو رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے ہیں, اس شخص کو بھی حاصل ہو جائیں گے جو اب قضا کر رہا ہے اور شرعی عذر کی بنا پر اس نے روزے نہیں رکھے. تو دیکھیے ہماری شریعت کتنی آسان, کتنے فائدے اس نے پہنچائے ہمیں. البتہ یہ کہ جب آدمی بیمار ہو اللہ تعالیٰ سے کی طرف رجوع کرے, اپنی عاجزی دکھائے, ہائے ہائے بھی کرے کہ یا اللہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے, اپنے فضل سے اس کو دور فرما دیجیے, شکوہ نہ کرے. البتہ شکوہ اور بات ہوتی ہے. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام جو جلیل القدر پیغمبر ہیں, وہ اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ سے رجوع کر رہے ہیں, رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین کہہ رہے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ ان کو پھر بھی کہتے ہیں ایوب صابر, علیہ صابر کہتے ہیں کہ نہیں. اس سے پتہ چلا کہ صبر کے منافی نہیں ہے. اللہ سے رجوع کرنا, تکلیف کو دور کرنے کی درخواست کرنا, یہ صبر کے منافی نہیں. کیونکہ آدمی تکلیف مانگے نہیں, لیکن جب تکلیف آ جائے تو صبر کرے, لیکن صبر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس صبر کو دور کرنے کی تدبیر اختیار نہ کرے یا اس صبر کو دور کرنے کی اللہ سے درخواست نہ کرے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. بلکہ صبر کا مطلب، صبر کی جو چیز خلاف ہے وہ شکوہ اور شکایت کرنا ہے، وہ صبر کے خلاف. لیکن اگر ہم اس صبر، اس تکلیف کو دور کرنے کی اللہ سے درخواست کر رہے ہیں تو یہ عین صبر کے موافق، منافی نہیں. تو اس لیے یہ اختیار کرنا چاہیے، اور اس کا بھی ہمیں ثبوت ملتا ہے شریعت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکلیف آپ کو پہنچی شرعی حدود میں رہتے ہوئے اس کا آپ نے اظہار فرمایا. چنانچہ حضرت ابراہیم جو آپ کے صاحبزادے تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ انا بفراقک لمحزون یا ابراہیم لمحزونون، کہ ابراہیم ہم تمہارے غم میں، جدائی کے غم میں غمگین ہیں. تو اگر اتنا اظہار ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں کہ ابراہیم تمہاری جدائی میں ہم غمگین ہیں. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ العین تدمع، کہ آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، والقلب یحزن، اور غم دل میں ہے. لازمی بات ہے کسی کا بیٹا مر جاتا ہے تو آنکھ سے آنسو بہتے ہیں کہ نہیں؟ اس محبت کی وجہ سے، اس اظہار کے لیے جو اللہ نے تعلق رکھا ہے باپ اور بیٹے کے درمیان، اس کے اظہار کے لیے آنکھوں سے آنسو بھی آتے ہیں. دل غمگین بھی ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے ساری دنیا لٹ گئی، اجڑ گئی، لیکن زبان سے کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم بھی اللہ کے لیے، ہمارا بچہ بھی اللہ کے لیے تھا، اللہ نے اپنی دی ہوئی چیز لے لی اور ہم بھی ایک دن اللہ کے پاس چلے جائیں گے. لہذا زبان سے شکوہ نہ کریں کہ اللہ تو نے اس کو کیوں مار دیا، یہی رہ گیا تھا مرنے کے لیے، کسی اور کو مار دیتا، الیعاذ باللہ. اس قسم کا شکوہ شکایت کرنا یہ جائز نہیں. البتہ اگر آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور زبان سے جو ہے وہ آدمی صرف وہی کہہ رہا ہے جس کا ہمیں اللہ نے اجازت دی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی، تو وہ پڑھے، کوئی حرج نہیں. دل غمگین بھی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ شرعی حدود میں رہتے ہوئے غم کا اظہار کرنا اس کی اجازت ہے، اس سے تجاوز نہ کرے. اور صبر کے منافی بھی نہیں. یقیناً اگر صبر کے منافع ہوتا تو ابراہیم، ایوب علیہ السلام دعا نہ فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اظہار نہ فرماتے. تو اصل جو سبق ہے ہمارے لیے وہ یہ کہ اللہ کی رضا میں راضی رہو. اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھیں وہی حال اچھا. نماز، روزہ، حرم، کعبہ، ان میں کچھ نہیں رکھا ہوا، اصل اللہ تعالیٰ کے احکام میں ہے جو کچھ بھی ہے. جب کہا جاتا ہے بیت اللہ چھوڑ دو، ایک لاکھ نمازیں چھوڑ کے آدمی مینا پہنچ جاتا ہے، مزدلفہ پہنچ جاتا ہے، عرفات پہنچ جاتا ہے. اب اگر کوئی کہے کہ صاحب میں تو نہیں چھوڑ سکتا، یہاں ایک لاکھ کا ثواب ملتا ہے، تو بتلا دیا کہ نہیں، ہم قاعدے توڑ رہے ہیں. اور یہ قاعدے اس لیے توڑ رہے ہیں تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ بیت اللہ میں رہنا کوئی عبادت کا کام نہیں، اصل ہمارے حکم میں ہے. ہمارے حکم کی وجہ سے جب تک رہو گے ثواب ملے گا، ہمارے حکم کو توڑ کر رہو گے تو کوئی ثواب نہیں. جب حکم ہو گیا کہ اب تم آٹھ دل حج آگے چلے جاؤ، اب مینا جاؤ گے وہاں ایک لاکھ کا ثواب ملے گا، حرم میں رہو گے نہیں ملے گا. نماز کے لیے حکم یہ، اذان کے لیے کہ اذان سنائی دے سارے کام چھوڑ دو، قرآن شریف پڑھو بند کر دو، اذان سنو اس کا جواب دو، ذکر و اذکار کر رہے ہو تو اس کو چھوڑ دو، اذان کا جواب دو، اسی میں اجر و ثواب. نماز کا حکم یہ ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھو، لیکن حج میں ہم نے دیکھا کہ عصر سے پہلے وقت بھی نہیں آتا، تقدیم کرا دی، مغرب میں تاخیر کرا دی کہ عشاء کے وقت میں پڑھو. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے رہ گئے کہ الصلاۃ یا رسول اللہ، عرفات کے میدان میں جب مغرب کا وقت آیا تو انہوں نے کہا الصلاۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ الصلاۃ امامت، کہ نماز تو آگے، یعنی نماز یہاں نہیں پڑھیں گے، آگے پڑھیں گے. چنانچہ مسئلہ یہی کہ اگر کوئی مزدلفہ کے میدان میں وقت سے پہلے پہنچ جائے، ابھی مغرب کا وقت باقی ہے، تب بھی انتظار کریں گے کہ وقت ختم ہو جائے، اور عشاء کا جب وقت آ جائے گا تب مغرب اور عشاء اکٹھی پڑیں گی. تو اس سے پتہ چل گیا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حرم، بیت اللہ، ان سب میں کچھ نہیں رکھا، اصل اللہ کے حکم میں رکھا ہے. اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق عمل کرو، اس کے تقاضوں پر، وقت کے تقاضے کے مطابق عمل کرو، تو یہ دین اس کا اتباع ہے. کوئی آدمی کا تقاضا یہ ہے وقت کے ماں باپ کی خدمت کرے، لیکن کسی کو شوق ہے جی میں تو عالم دین بننے کے لیے جا رہا ہوں، مفتی بننے کے لیے جا رہا ہوں، لوگ چاہے اس کو مفتی اعظم کہتے رہے یا بہت بڑا عالم کہتے رہے، لیکن اگر اس نے وقت کے تقاضے پر عمل نہیں کیا، ماں باپ کی خدمت نہیں کی، تو وہ لوگوں کی نظروں میں تو ہو، اللہ کی نظر میں کچھ نہیں. کوئی جہاد کے لیے نکلا ہوا ہے، جہاد بہت اعلیٰ کام، اس سے انکار نہیں، لیکن وقت کی ضرورت کیا ہے، اس کے مطابق عمل نہیں کیا، تو لوگ چاہے مجاہد اعظم کہتے رہے. تبلیغ کے لیے چلا گیا، لوگ مبلغ اعظم کہہ رہے ہیں، صاحب بہت بڑا تبلیغ کرنے والا ہے، ساری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی، لیکن گھر میں ضرورت ہے، ماں باپ کی خدمت کی، کوئی کرنے والا نہیں ہے، اور یہ جو ہے وہ اپنی شوق پورا کر رہا ہے. تو مبلغ اعظم چاہے لوگ کہے، لیکن اللہ کی نظر میں نہ ہو تو کچھ بھی نہیں. تو وقت کے تقاضے پر، دین کے تقاضے پر عمل کرو. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جہاد کرنے کا کام نہیں، یا تبلیغ کرنے کا کام نہیں، یا مفتی بننا یا عالم بننا کوئی خدا نہ کرے غلط کام ہے، یہ مقصد ہرگز نہ سمجھے کوئی. مقصد یہ کہ وقت کی ضرورت کو پہچانو. اگر بیمار ہو تو اس وقت جو ہے وہ معمولات چھوڑ سکتے ہو. اور بعض نے ہمارے بزرگوں سے لکھا کہ بھئی کسی نے اپنے لیے مقرر کر لیا تھا کہ صاحب آج دو پارے، آج سے دو پارے پڑھوں گا، یا ایک پارہ پڑھوں گا، یا رات کو آج تہجد شروع کرنے کا ارادہ ہے، پتہ چلا عین وقت پہ جناب بیوی بیمار ہو گئی، یا بچہ بیمار ہو گیا، یا اور جو ہے وہ ہمارے ماں باپ میں سے کوئی بیمار ہو گیا. اب دل تو چاہ رہا تھا کہ قرآن شریف پڑھتے، کچھ ذکر و اذکار کرتے، تہجد پڑھتے، اب ان کو لے کے ہسپتالوں کے چکر لگا رہے ہیں، مارے مارے پھر رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، اب دل کڑ رہا ہے. تو فرمایا دل مت کڑو بھائی، اب یہ جو کام کر رہے ہو یہی دین کا کام ہے. وقت کا تقاضا دو پارے پڑھنا نہیں ہے اور تہجد پڑھنا نہیں ہے، اب تقاضا یہ کہ ماں باپ کی خدمت کرو، انشاءاللہ جو اجر و ثواب تمہیں اس میں ملتا اب اس کام میں ملے گا. تو دل کو مت کوڑنے دو اس وقت سمجھو کہ بے شک میرا ارادہ وہ تھا، لیکن میرا یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اب میں ماں باپ کی خدمت کروں، تو جس طرح بیمار کو معمولات ترک کرنے کے باوجود ثواب مل رہا ہے، اس تیمار دار کو بھی معمولات ترک کرنے کے باوجود وہی اجر و ثواب ملے گا جو حالت صحت میں یہ کرتا. اس سے اندازہ لگا لیجیے. البتہ اتنی بات سمجھ لو کہ جہاں تک نماز کا تعلق ہے، یہ فرض نماز کے متعلق بات نہیں ہے، نفلی عبادات سے متعلق ہے. جہاں تک فرض نماز کا تعلق ہے تو وہ کسی صورت میں معاف نہیں ہے. آدمی اگر وضو کر کے نہیں پڑھ سکتا تیمم کر لے، خود نہیں کر سکتا کسی سے کرا لے. اسی طریقے سے اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا اشاروں سے پڑھ لے، لیکن معاف ہرگز نہیں. کوئی آدمی سمجھے گا بھی معاف. بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک نماز بھی ان کی قضا نہیں ہوتی. مجھے ایک صاحب نے بتایا، یہی ہمارے مسجد کے نمازی بھی ہیں، ان کے بھائی جب بیمار ہوئے اور آئی سی یو میں بھی داخل تھے وہ، اس کے باوجود بھی نماز کے وقت سے پہلے انہیں خیال آ جاتا تھا. اللہ تعالیٰ بس جو زندگی میں پابندیاں کرتا ہے، تو ایسے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اس سے ایسے نہیں کرتے کہ اس کو بے خیال رہے وہ اس سے. یعنی اس وقت خیال آیا تھا، فوراً کہتے بھائی نماز پڑھنی. اب اس وقت تیمم کرنے کی بھی کوئی چیز نہیں، کچھ بھی نہیں. تو بہرحال انہوں نے کسی سے کہا اور کسی طریقے سے بہرحال نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے دنیا سے رخصت ہوئے. آخری نماز پڑھ کر رخصت ہوئے، یعنی کئی دن رہے آئی سی یو میں، لیکن نماز وقت پر اشارے سے ہی چاہے انہوں نے پڑھی. اور اس پر بعض اوقات آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے کہ میں پڑھ تو رہا ہوں، پتہ نہیں کس طرح کی ہو رہی ہے، صحیح طور پہ وضو بھی نہیں ہو پا رہا، اور اس طرح سے نماز. تو یہ ایک الگ چیز، ایک فطری چیز ہے، لیکن اپنی نمازوں کو انہوں نے چاہے جس حال میں، چونکہ یہ فرض نماز کا معاملہ ہے، تو تیمم کر کے بیٹھ کر اشارے سے جس طریقے سے ممکن ہو آدمی پڑھ لے. حتیٰ کہ اگر کپڑے پاک رکھنے کا انتظام ممکن نہیں ہے تو اسی حال میں پڑھ لے، لیکن ترک نہ کرے. البتہ نفلی معاملات کا میں نے عرض کر دیا کہ اگر وہ چھوٹ جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں. اس وقت جو ہم بندگان خدا کی خدمت کر رہے ہیں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، تو وقت کا تقاضا یہی ہے، اس پر عمل کرنے سے ہمیں دل گرفتہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سمجھنا چاہیے کہ انشاءاللہ اس وقت اسی پر ہمیں وہ اجر و ثواب ملے گا جو ہمیں تہجد پڑھنے پر ملتا، جو قرآن مجید پڑھنے پر ملتا. اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیں، اعمال صالحہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اصل بات یہ کہ ہمیں اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. کہ آج ہم میں سے ہر شخص پریشان ہے، لیکن سچی بات یہ کہ ہم میں سے اکثریت، اگر ہم میں کہہ دوں کہ 99% اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے. کوئی بھی معاملہ ہو، خرابی ہو، لوگ اسی طرح گانے بجا رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، برائیوں کی طرف مائل ہیں. آج ہمارے یہاں دیکھ لیجئے کیا ٹی وی پر کون سے پروگرام ہیں جو نہیں آ رہے بے حیائی کے، کیبل پر کون سے پروگرام ہیں جو نہیں آ رہے، اور دیکھنے والے کون ہیں؟ ہم ہی ہیں، ہم ہی نمازی، ہم ہی روزے دار، ہم ہی حاجی، ہم سب یہ کام کر رہے ہیں. اللہ کو بھی خوش کیے ہوئے ہیں، بندوں کو بھی خوش کیے ہوئے ہیں، اور شیطان کو بھی خوش کیے ہوئے ہیں، سارے کام ہم انجام دے رہے ہیں، اور توبہ استغفار ہم نہیں کرتے. اور پھر اس پر ہم چاہتے ہیں کہ صاحب مہنگائی بھی ختم ہو جائے، بے حیائی بھی ختم ہو جائے، اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہو. یقیناً ہمیں اپنے آپ کو قصوروار سمجھنا چاہیے. صرف حکمرانوں کو گالیاں دینے سے کام نہیں بنے گا، حکمران تو ہمارے اعمال کے نتیجے میں آتے ہیں، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے حکمران بھی ویسے آئیں گے. تو اپنے ہدایت کے لیے بھی دعا کرے آدمی، ان کی ہدایت کے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرما، وہ بھی ہم ہی میں سے ہیں، لیکن ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں ہم ہی نے ان کو منتخب کیا. اب جب کر لیا تو بلا شبہ ہیں عذاب اللہ کا، توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونی چاہیے. ہمارے یہاں بھی دعائیں قنوت ناظرہ فجر کی نماز میں پڑھی جا رہی ہے، اور مسجدوں میں بھی اپنے اپنے یہاں اہتمام کرنا چاہیے اس کا کہ وہاں کے ائمہ سے درخواست کریں کہ قنوت ناظرہ پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقعوں پر قنوت ناظرہ کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، جب ملک پر کوئی برا وقت آ جائے اور اجتماعی مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہو مسلمانوں کے، اور مشرکین اور کفار مسلمانوں پر حملہ آور ہوں اور ان کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوں، اس وقت پھر قنوت ناظرہ پڑھنی چاہیے. فجر کی دوسری رکعت میں رکوع سے اٹھنے کے بعد یہ پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد پھر سیدھے رکوع میں چلے جائیں. مقتدیوں کو آہستہ 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 آواز میں آمین کہتے رہیں تو اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. یہ بھی اصل میں رجوع اللہ کی ایک شکل ہے، تو اس طرح بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ویسے انفرادی اجتماعی ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.